بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سورة الغافر کی آیت نمبر 60 اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے وقال ربكم اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو مجھ سے دعا کرو ادعونی مجھ سے دعا کرو مجھ کو پکارو استجب لکم میں تمہاری دعا قبول بلا کسی شرط کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو تم دعا کرو میں دعا قبول کروں گا استجب لکم اور اگر نہ کرو گے ان الذین یستکبرون عن عبادتی تم کو اس سے ہار آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ تو وہ عنقریب مرتے ہی ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے دعا کا مانگنا اتنی بڑی چیز کہ وعدہ ہے اللہ کا اور کہ دعا قبول ہوگی اور نہ مانگنے پہ اتنی بڑی وعدہ دعا میں بندہ بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بن سکتا ہے تبھی تو مانگے گا مانگنے والا محتاج ہمیشہ سورۃ البقرہ میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ میرے بندے مجھ سے پوچھیں میرے بارے میں فإنی قریب تو میں تو قریب ہوں یعنی یہ پوچھنے کی کوئی بات ہے لیکن انداز دیکھیے یہاں پر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میرے بندے اتنی زیادہ عجیب نسبت فرمائی ہے عبادی فرمائی میں فإنی قریب تو میں تو قریب ہوں یعنی کوئی پوچھنے کی ہی بات نہیں ہے عجیب دعوت الداعی میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں عجیب دعوت الداعی اذا دعان جیسے ہی وہ دعا مانگتا ہے اذا دعان کا کیا مطلب ہے اسے منہ سے بھی نہیں نکلتا شاید کہ وہ دعا قبول ہو دعا ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ کرنا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ عجیب دعوت الداعی اذا دعان وہ جیسے ہی دعا مانگتا میں ویسے ہی قبول کرتا فل یس تجی بولی تو اس کو بھی تو چاہیے ان کو بھی تو چاہیے کہ ایمان لے آئیں یعنی ہمارا کہنا مان لیں لعلہم یرشدون تاکہ ان کو ہدایت ہو دعا کی فضیلت اور دعا کی حقیقت یہ بہت ہی عجیب چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ دعا عبادت کا مغز ہے اصل چیز ہی دعا ہے مغز اس کو کہتے ہیں بادام ہے بادام کا اوپر سے سب چھلکا کسی کام کا نہیں اندر سے مغز نکلتا ہے وہ کام کا ہے تو اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ بادام کا مغز ہے تو یہی تو بادام ہوا کیا چھلکے کو بادام کہیں گے یہی معنی ہے جب دعا مخ العبادہ کے معنی کہ عبادت تو دعا ہی ہے دعا ہی عبادت ہے اصل چیز تو مخ العبادہ اسی لیے فرمایا کہ باقی چیزیں تو ان تمام اذکار میں دعا سر فہرست ہے اس سے بڑھ کر کوئی ذکر ہی نہیں ہو سکتا ذکر کی اعلیٰ ترین شکل ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اصلاح تو ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل قلب کی دعا قبول نہیں کرتے جبکہ اتنا زیادہ فرمایا کہ دیکھو تم دعا کرو میں قبول کروں گا جیسے ہی تم مانگو گے ویسے میں قبول کر لوں ساتھ یہ فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غافل قلب کی دعا قبول نہیں غافل قلب کون سا قلب کون سا قلب غافل ہے جس کی اصلاح نہیں ہوئی وہی تو قلب غافل ہے جس کی اصلاح نہیں جس کی نظر اللہ کے حکم پہ نہیں ہے ہر وقت
تو اب یہ کتاب معارف حقی ملومہ سے پڑھ رہے ہیں مسلسل کئی ہفتوں سے, اس میں سے دعا کے آداب نے یہی آیت تلاوت کی, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, فرماتے ہیں کہ شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ ہم تو دعا کیا کرتے ہیں اور اس کی ضرورت وغیرہ کو بھی جانتے ہیں, پھر یہ مضمون کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہے, ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بہت عجیب بات کرتے ہیں, کچھ بتاؤ تو کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے, تو جب پتہ ہے تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر پتہ ہے تو عمل کیوں نہیں ہے؟ فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, سو ضرورت تنبیہ کی یوں ہے کہ باوجود جاننے اور کرنے کے بھی جب دعا کے بارے میں تغافل بڑھتا جاتا ہے, تغافل یعنی اس کے ضروری آداب و شرائط سے بے پرواہی کی جاتی ہے, دعا کرتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ دعا ایسی بڑی چیز ہے, دعا عبادت کا مغز ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دعا وہ قبول کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آداب و شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. دعا کا کیا طریقہ نکل آیا ہے؟ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر دعا مانگی جاتی ہے, اور ایک آدمی مانگتا ہے اور باقی کچھ کو پتا بھی نہیں ہوتا کیا مانگی جا رہی ہے, اور وہ آمین اور وہ اس کا سلسلہ ہے, اس شکل نکل آئی. اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو حجاب ہوتا ہے کہ کوئی چیز جانتے نہیں, یہ ایک حجاب ہے, لیکن جانی ہوئی چیزوں سے نہ جانی ہوئی چیزوں سے بھی بڑھ کر کوئی قوی حجاب ہے, کیونکہ مجہولات میں تو صرف جہل حجاب ہے, اس کا رفع ہونا سہل ہے, اگر معلوم نہیں تو معلوم ہو جائے گا, اور جانی ہوئی چیز میں جس کو معلوم ہے جو چیز اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو وہ حجاب زیادہ سخت ہوگا. اور ہرچند کے عبادات میں وہ اصل مقصود معنی ہے یعنی اس کی روح ہے, مگر تاہم ایک درجے میں صورت بھی مقصود ہے, تمام عبادات سوائے دعا بخلاف دعا کے کہ اس میں صرف معنی ہی معنی مقصود ہے, اس میں کوئی صورت مقصود ہی نہیں ہے. اور وہ روح جو ہے دعا کی یا جو معنی ہے وہ نیاز اور افتقار اور انکسار اور خشوع قلب ہے. نیاز یعنی محتاجی ظاہر کرنا, افتقار یعنی اپنے آپ کو فقیر سمجھنا, اور انکسار آج بھی کم سمجھنا اپنے, اور خشوع قلب جب اللہ تعالیٰ سے مانگے تو دل اسی طرف حاضر ہو. تو دعا کی تو حالت ہی یہی ہے, دعا تو اسی وقت دعا ہے جب یہ چیزیں حاصل ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ متوجہ ہو محتاج بن کر, تبھی تو دعا دعا ہے. یہ دعا پڑھ لینا یہ تو کوئی دعا نہیں. فرماتے ہیں جب یہی نہیں ہے یعنی نیاز و افتقار اور انکسار اور خشوع قلب ہی نہیں تو وہ دعا کیا ہوئی؟ فرمایا دعا میں نہ کسی وقت کی شرط ہے, نہ زبان عربی کی شرط ہے, نہ کسی خاص جہت کی شرط ہے. قبلہ روح ہونا بھی ضروری نہیں, وضو بھی ضروری نہیں, غسل بھی ضروری نہیں, نہ کوئی مقدار اس کی معین ہے, جیسے روزوں میں 30 روزے معین ہیں اور زکوٰۃ میں اتنا مال معین ہے. اس میں صرف عاجزی اور نیاز مندی اور اپنی احتیاج کا اظہار اپنے مولا کے آگے, بس یہ کافی ہے, چاہے دلی دل میں ہو رہا ہو, زبان بھی نہ ہلائے, زبان ہلانا بھی ضروری نہیں دعا. تو دعا تو دل سے ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہاں صورت پر بالکل اللہ کی نظر نہیں ہے, اور باقی تمام عبادات میں صورت بھی ایک درجے میں ضروری. مثلا نماز میں فرض کیجئے کسی کو خشوع قلب نہ ہو, یہ لکھا ہے پیچھے سے, لیکن نماز سجدہ بھی ادا کر دیا, رکوع بھی کر دیا, قیام بھی کر دیا, سب چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ادا کی, لیکن دماغ کہیں اور, تو ہر عالم یہی فتویٰ دے گا کہ نماز ہو گئی کیونکہ صورت نماز کی موجود ہے. تمام عبادات میں ایک صورت ہے اور ایک اس کی حقیقت یا معنی ہے. فرماتے ہیں لیکن دعا میں صورت پر بالکل نظر نہیں, معنی ہی معنی مقصود ہے, اس کی روح بس مقصود ہے. اب یہ صرف زبانی دعا کہ عام مختصر رٹا ہوا پڑھ دیا, نہ خشوع نہ خشیت نہ دل میں اپنی عاجزی کا تصور, یہ خالی ازمانہ دعا کیا ہوئی. ہماری اکثر دعائیں تو ایسی. میں اپنے احباب کو کہتا ہوں کہ آپ کو عرض کیا تھا پہلے بھی کہ دیکھیے جتنے ذکر اذکار ہیں اور نماز ہے سب دعا ہے, بس اپنے دل کی حالت تمام امور میں ایسی رکھیے جیسے آپ اللہ میں سے مانگ رہے ہیں. اپنی حاجت ہی مانگ لیجیے دلی دل میں بس, لیکن مانگنے والا بن کے کھڑے ہوئیے, چاہے نماز ہو چاہے ذکر اذکار ہو چاہے تلاوت کلام, یہ محتاج اللہ میں سے مانگ رہے ہیں. اگر دعا میں بے توجہی ہے جیسی بہت کثرت سے, دعا میں بھی بے توجہی. اس بے توجہی کی مثال تو ایسی ہوئی جیسے کوئی شخص کسی حاکم کے ہاں کوئی درخواست دینا چاہے اور عرضی, پہلے عرضی کہتے تھے درخواست سے, اور وہ اس طور پر عرضی پیش کرے کہ حاکم کی طرف پیٹ کر لے اور منہ اپنا کسی دوست یار کی طرف کر کے اس کو درخواست کو پڑھنا شروع کرے. دو جملے پڑھ لیے پھر یار دوست سے ہنسی مذاق کرنے لگے, پھر دو جملے پڑھ دیے اور ادھر مشغول ہو گئے. اب یہ سوچ لینا چاہیے کہ حاکم کی نظر میں ایسی درخواست کی کیا قدر ہو سکتی ہے, بلکہ الٹا یہ شخص قابل سزا ٹھہرایا جائے گا. بس یہی معاملہ ہے دعا کا. دعا میں جب تک پورے طور پر قلب کو حاضر نہ کرے گا اور عاجزی اور تواضع کے آثار اس پر نمایاں نہ ہوں گے, وہ دعا دعا خیال نہیں کی جا سکتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو قلب, اللہ تعالیٰ تو قلب کی حالت کو دیکھتے ہیں. بھئی مانگ رہے ہو تو مانگنے والے بن کے مانگو. حدیث شریف میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے, ولكن ينظر الى قلوبکم, وہ تمہارے دل کا حال دیکھتے. غلط یہ بات پورے طور پر ثابت ہو گئی کہ دعا میں حضور اور خشوع, حضور اور خشوع, توجہ ہو اور کوئی اور حرکت اس کے علاوہ نہ ہو, نہ سوچ کی نہ ہاتھ پیر کی نہ کسی اور چیز. دعا میں حضور اور خشوع ہی مقصود ہے. اگر بے اس کے بھی کسی کی دعا قبول ہو جائے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ خداوند تعالیٰ کا مجھ پر ابتدائی احسان ہے, دعا کا اثر نہیں. یاد رکھیے جو ہمیں مل رہا ہے بہت کچھ, ہماری دعا اس قابل نہیں. اللہ میاں کا محض احسان ہے کہ دیتے چلے جاتے ہیں. اس آیت میں جو پڑھی گئی وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اس میں ایک بڑی عجیب نقطہ بیان فرمایا کہ تمہارے رب نے کہا کہ تم مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا. بظاہر تو بہت ہی صاف کلام ہے لیکن اس میں ایک عجیب نقطہ لائیں. فرماتے ہیں شروع میں یہ تصریح فرمائی کہ وقال ربکم, حالانکہ ہم پہلے سے معلوم ہے کہ یہ تو کلام اللہ میاں کا ہے اور اللہ میاں ہی کہہ رہے ہیں, اور اللہ میاں ہی کہہ رہے ہیں کہ قال, اللہ میاں نے کہا, اور پھر کہہ رہے ہیں ربکم. یہاں ربکم کی ضرورت ہی کیا ہے, اور اللہ کا کلام ابس ہو نہیں سکتا, انتہائی عجیب کلام ہے, ایک حرف بھی وہاں غلط یا بے ضرورت نہیں ہو سکتا. تو فرماتے ہیں یہ کلام تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہے, مگر پھر بھی ربکم, وقال ربکم فرمایا تاکہ اس کی تاثیر قوی ہو جائے اور مضمون جو آنے والا ہے اس کی وقت دلوں میں زیادہ ہو جائے. پھر لفظ ربکم ارشاد فرمایا, اور اس میں بوجہ اظہار ربوبیت گویا اشارہ ہے دعا کے قبول کر لینے, یہ اشارہ ہے دعا کے قبول کر لینے کا. جو فرمایا قال ربکم, وجہ یہ ہے کہ رب تو پالنے والے کو کہتے ہیں, اور وہ پالنے والا تو بغیر ایسے ہی بلا درخواست ہی دیتا رہتا ہے, اس لیے اس کی وجہ نہ قبول کرنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں. فرماتے ہیں کہ ربکم میں اشارہ ہے دعا کے قبول کر لینے کا اس طور پر کہ چونکہ ہم ہمیشہ سے تمہاری پرورش کرتے آئے ہیں, حتیٰ کہ بدون تمہاری درخواست کی بھی تمہاری پرورش کی ہے، تو کیا تمہاری عرض کو درخواست کرنے پر بھی قبول نہ کریں گے؟ دیکھا آپ نے. اور میں ایک بات اور بڑھ کے کہتا ہوں، اس سے آپ نے دعا مانگی، دعا منگوائی کس نے آپ سے؟ اللہ نے آنے تو منگوائی، دعا مانگو. جس ذات نے آپ کو قدرت دی، آپ کو توفیق دی، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے. اگر آپ کے منہ سے یا دل سے دعا نکل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نکلوا رہے ہیں، تو اب دعا قبول نہ ہونے کا کیا معنی ہے؟ ہماری کسی کی مجال ہے کہ دعا مانگ لیں؟ گویا فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی ہیں، ہم تو رب ہیں تمہارے، تم ہم سے مانگو. اور فرمایا کہ ایک خصوصیت خاص دعا میں اور عبادات سے زیادہ یہ ہے کہ اور جتنی عبادتیں ہیں اگر دنیا کے لیے ہوں تو وہ عبادت نہیں رہتی. مثلا طواف اس لیے کیا کہ واکنگ ہو جائے گی، عمرہ کر لیا کہ وزن کم ہو جائے گا، یہ عبادت اب نہیں رہی، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، الٹا پکڑ میں آئے گا کیونکہ غیر اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے. اسی طرح سے نماز ہے، روزہ ہے، ہر چیز اس میں یہ ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں اگر دنیا کے لیے ہوں تو وہ عبادت نہیں رہتی. یاد رکھیں یہ ایک بڑا شعبہ ہے اخلاص کا، اس میں بھی ہم کورے ہیں، آمیزش کرتے رہتے ہیں، ہر چیز میں آمیزش کرتے ہیں، تو وہ عبادت نہیں رہتی. مگر دعا ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اگر دنیا کے لیے ہی ہو اور کوئی مقصد ہی نہیں اس کا، تب بھی عبادت ہے اور خالص عبادت ہے. عجیب بات ہے، حکیم الامت لکھ رہے ہیں، ہم آپ کی تو شاید نظر بھی نہ جاتی ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو خالصتاً دنیا کے لیے ہو تو بھی عبادت خالصہ بن جاتی. یا اللہ میرے جوتوں کے چشمہ ٹوٹ گیا ہے عطا فرمائیے، خالص عبادت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتوں کے چشمے جوتے کے چشمے ٹوٹ جائیں وہ بھی اللہ سے مانگو. برخلاف اور عبادات کے کہ اگر ان میں دنیاوی حاجت مطلوب ہو تو ثواب تو ملتا ہی نہیں، اور نیت میں ہی فطور آیا تو پھر تو ریا کا گناہ ہوتا ہے. چنانچہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یعنی حکیم الامت لکھ رہے ہیں کہ چنانچہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر طبیب نے کسی کو رائے دی کہ تم آج دن کا کھانا نہ کھاؤ، اگر کھایا تو تمہیں ضرر پہنچے گا، تو اس نے کہا کہ لاؤ آج پھر روزہ ہی رکھ لیں، بس روزہ رکھ لیا تو اس کو خالص روزے کا ثواب نہ ملے گا، کیونکہ اس کو دراصل روزہ رکھنا مقصود نہیں تھا. ایسے ہی کوئی شخص مسافرت میں اس نیت سے مسجد کے اندر اعتکاف کرے کہ ہوٹل کے کرایہ وغیرہ سے بچ جاؤں گا، تو اس کو خالص ثواب اعتکاف کا نہیں ملے گا. مگر دعا میں یہ بات نہیں، چاہے کتنی ہی حاجتیں دنیاوی مانگو مگر پھر بھی ثواب ملے گا. اور دعا میں یہ خصوصیت اس لیے ہے کہ دعا سراسر نیاز مندی ہے اور عجز و انکسار ہے اور اظہار ابدیت اور احتیاج ہے، اور یہ چیز دنیا کے مانگنے کے وقت بھی متحقق ہے. جس دنیا بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس وقت بھی وہ محتاج بن کے مانگتا ہے، فقیر بن کے مانگتا ہے، متوجہ ہو کے مانگتا ہے، نیاز مند رہتا ہے. اور نیاز مندی خود ایک بڑا محبوب عمل ہے. نیاز مندی، میں آپ کا محتاج ہوں کیا اللہ، میں آپ کا محتاج. اور نیاز مندی خود ایک بڑا محبوب عمل ہے، کیونکہ جہاں نیاز مندی ہوگی وہاں کبر نہیں رہے گا، اور کبر اور خودی بھی بڑا مبغود اور بڑا حائل ہے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی میں، کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری تہمت ہے. یعنی یہ دونوں میری صفتیں خاص ہیں کہ کوئی دوسرا ان دو صفتوں میں سے کسی ایک کی طرف بھی جائے گا تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا، اتنا سخت مضمون. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ خواب میں جناب باری خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے اپنی طرف آنے کا جو اقرب طریق ہے، اقرب قریب ترین جو راستہ ہے، اس کی رہنمائی فرما دی. جواب ارشاد ہوا دا نفسک و تعال، بس تو اپنے نفس کو چھوڑ اور آ جا، اور اللہ میاں اور بندے کے درمیان میں کچھ بھی حائل نہیں سوائے اس خودی اور کبر کے، کبر نکل جائے، خودی نکل جائے ہمارے اندر سے. غصہ کیوں آتا ہے؟ کبر کی وجہ سے آتا ہے اور کوئی وجہ نہیں. حکیم الامت حضرت نے صاف لکھا ہے عاشق و معشوق یعنی بندے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، اس تو خود اپنا حجاب ہے، اپنی بڑائی کو ختم کر دے، بس یہی کمال ہے. حاصل یہ ہے کہ اپنی خودی کو مٹاؤ، یہاں تک کہ اس مٹانے پر بھی نظر نہ رہے، یعنی یہ بھی خیال نہ رہے کہ ہم نے اپنی کبر کو مٹا دیا، یعنی اس صفت فنا پر بھی نظر نہ رہے. اور اس کا نام اصطلاح میں فنا الفنا ہے، اور اس کو شاعرانہ مضمون نہ سمجھا جائے کہ مٹانے کو بھی مٹا دو، لیکن اس کے نظائر روزمرہ واقع ہوتے ہیں. کہ آدمی سوتا ہے مگر اس وقت یہ خبر نہیں ہوتی اس کو کہ میں سوتا ہوں، سوتے ہوئے وہ خبر ہوتی. اگر اس کو خبر ہو جائے کہ میں سوتا ہوں تو وہ سوتا ہوا نہیں شمار ہوگا. اور یہ نا امیدی نہ کرو کہ بھلا ہم کو یہ دولت کیسے میسر ہو سکتی ہے کہ فنا الفنا حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا فضل بڑا واسع ہے، اس کو کچھ دشوار نہیں، البتہ ایسے احوال کے حصول کے لیے صحبت شیخ کی ضرورت ہے. اور صحبت وہ چیز ہے کہ دیکھو انڈا کیا چیز ہے، صحبت وہ چیز ہے کہ دیکھو انڈا کیا چیز ہے، سفیدی اور زردی کے سوا اس میں کچھ بھی نہ تھا، مگر مرغی کے سینے سے، مرغی سیتی ہے یعنی مرغی اس پہ بیٹھتی ہے، مرغی کا انڈوں کو سینا کہتے ہیں، مرغی جب بیٹھتی مرغی کے سینے سے اس میں جان آ گئی، چوزا نکل آیا، تو کیا صحبت کاملین کی اس سے بھی گئی گزری ہوگی؟ ارے صاحب ہم نے تو تجربہ کیا ہے ہمیشہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں دل کی حالت بقسم کھاتا ہوں بدل جاتی، نہیں بدلتی، بدل جاتی. آئے تھے کچھ اور حالت لے کر، جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس سے کچھ اور حالت لے کر. کیا حالت لے کر آئے تھے؟ کہ ہم بڑے ہیں، سب کچھ ہیں، اور جاتے ہیں تو اپنے آپ کو عیب دار دیکھتے ہوتے ہیں، چونکہ منور ہو گئے، منور ہو کے اب اپنے عیب نظر آ رہے ہیں. یہ ہوتا ہے، یہ فائدہ ہے صحبت. اب وہ تمہاری ہمت ہے، تمہارے عیب تمہیں نظر آ گئے، اب تمہاری ہمت ہے اس کی اصلاح کے لیے شیخ کو لکھو، اس کا علاج کرو، کراؤ اہتمام کے ساتھ، وہ مرض جاتا رہے گا. جتنے اہل اللہ بنے ہیں اسی طرح سے بنے. یہ وسوسہ بھی نہ کرو کہ صحبت تو ایسی چیز ضرور ہے، اس میں ہی کام بنتا ہے، مگر خود وہ لوگ اب کہاں ہیں جن کی صحبت میں یہ برکت ہو. سو یقین کے ساتھ سمجھ لو کہ اب بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اسی برکت کے موجود ہیں. حکیم الامت فرما رہے ہیں دل سے میدان طلب میں آنا چاہیے، نری سوکھی روکھی آرزو سے کام نہیں چلتا، صدق طلب ہونی چاہیے اور کوشش. دیکھو یوسف علیہ السلام کو کیسا اپنے مولا پر بھروسہ تھا کہ باوجود دروازے بند ہونے کے دوڑے اور کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے دروازے بھی کھول دیے. اگر صدق دل سے طلب اور کوشش ہو تو مقصود ملنے کی یقینی امید ہے. غرض حاصل یہ ہے کہ دعا کا خلاصہ نیاز مندی ہے، اور دعا خواہ کسی قسم کی ہو، دینی ہو یا دنیاوی، مگر ناجائز بات کے لیے نہ ہو تو سب عبادت ہے. اب دعا میں بس یہ شرط ہے، ایک دعا غافل قلب سے نہ ہو اور ایک دعا ناجائز بات کی نہ ہو، ناجائز عمل کی نہ ہو، تو سب عبادت ہے، خواہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ہو یا بڑی چیز کی ہو. حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا تعالیٰ سے مانگا کرو. دعا صرف امور غیر اختیاریہ کے ساتھ خاص نہیں، جیسا عام خیال ہے، جو امر اپنے اختیار سے خارج ہوتا ہے وہاں مجبور ہو کر دعا کرتے ہیں، ورنہ تدبیر پر اعتماد ہوتا ہے. بلکہ امور اختیاریہ میں بھی دعا کی سخت ضرورت ہے، اور ہرچند کہ ان کا وجود اور ترتب بظاہر تو تدابیر اور اسباب پر مبنی ہے. چولہے پہ پانی رکھیں گے تو گرم ہو جائے گا، کیسا پکا یقین ہوتا ہے، ہر شخص کو یقین. لیکن اگر غور کر کے دیکھا جائے تو خود ان اسباب کا جمع ہو جانا واقع میں غیر اختیاری، چولہا بھی ہو، پانی بھی ہو، برتن بھی ہو، اور آپ کو اتنی ہمت اور توفیق بھی ہو کہ اس کو اٹھا کے رکھ دیں، یہ تو غیر اختیاری، اور اس کا بجز دعا کے اور کوئی علاج نہیں، اس لیے تو بار بار ہوتا رہتا ہے، کہیں جانے کے ہوئے تھرمس میں چائے رکھ لی، نیند آئے گی تو پئیں گے، اور جب تھرمس کو نکالا تو ارے وہ تو ٹیڑھا رکھ دیا گیا تھا، ساری چائے گر گئی، کیا ہوا، ساری تدبیر تو اختیار کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا. اسی طرح سے بے شمار مثالیں ہیں، بس ثابت ہو گیا کہ امور اختیاریہ میں بھی تدبیر کے ساتھ دعا کی ضرورت ہے، خصوصاً جب کہ اس پر نظر کی جائے کہ ہم جن اسباب کو اسباب سمجھے ہوئے ہیں وہ بھی در حقیقت برائے نامی اسباب ہیں، برائے نامی اسباب، اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، غرض امور اختیاریہ ہوں یا غیر اختیاریہ، سب میں دعا کی حاجت ثابت ہوئی. البتہ امور اختیاریہ میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ تدبیر کی جائے اور دعا بھی کی جائے، یہ نہ ہو کہ بلا تدبیر صرف دعا پر اکتفا کیا جائے، وہاں یہ ادب کے خلاف. مثلا کوئی شخص اولاد کی تمنا رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اول نکاح کرے پھر دعا کرے، اور بے نکاح کے اگر یوں ہی چاہے کہ اولاد ہو جائے تو یہ اس کی نادانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں، ان میں حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں، مطلقاً اسباب کا چھوڑ دینا افراط اور غلو ہے. اور حکم الہیہ کی تعطیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے، تو کیا اللہ میاں کا یہ جو عالم اسباب اللہ نے بنایا ہے تم اس کو معطل سمجھتے ہو؟ وہ معطل کبھی نہ ہوگا، جو اسباب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تو بنائے ہوئے ہیں، اسی کی بنا پہ تو ساری دنیا چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، تم سمجھتے ہو اسباب اسباب نہیں ہیں، وہ اللہ میاں ہر چیز کا حکم کرتے ہیں. تو وہ چیز پیدا ہوتی ہے کیونکہ بار بار ہوتی بار بار ہوتی، تم اس کو اسباب سمجھ. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اگر ہم پانی گرم کرنے کو چڑھاتے ہیں چائے دانی میں تو چونکہ ہر بار گرم ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آگ میں یہ تاثیر ہے، فرمایا کہ نہیں، آگ میں یہ تاثیر نہیں ہے، ورنہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں جلایا اس نے، بلکہ ہر بار اللہ میاں کا حکم ہوتا ہے، اور فرمایا جب تم پانی چڑھاتے ہو تو یہ دعا ہے، دعا ہے، عملی دعا ہے جو کافر کی بھی قبول ہوتی ہے، یا اللہ اس کو گرم کر دی، جو دعا کا طریقہ ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و عنایت سے نیک بندوں کی عاجزی اور دعا اور زاری پر نظر فرما کر محض اپنی قدرت سے تھوڑے سے ناتمام اسباب سے یا بلا اسباب بھی اثر مرتب فرما دیتے ہیں. چنانچہ حدیث شریف میں یہ قصہ موجود ہے کہ ایک نیک بیوی بی نے تنور میں سوختہ جھونک کر، تنور وہ جگہ ہے جس میں آٹے کی روٹی بنا کر اس کو چپکا دیتے ہیں، اس سے پھر وہ پک جاتی ہے، تنور میں سوختہ جھونک کر، سوختہ کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم ارزقنا. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ تنور روٹیوں سے پورا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں قوت یقینیاں زیادہ تھی، پورا یقین اللہ تعالیٰ کی رزاقی پر تھا، چنانچہ اس کا ظہور بلا اسباب ہوا. تعالیٰ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیوں یہ یاد آ گیا، ہو معکم اینما کنت، دیکھو وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو تو کیا مانگو گے تو رہنے دیں گے، مانگو گے تو ملے گا. حکیم الامت رحمتہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دل سے کوئی دعا مانگی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی، ایسا ہو کیسے سکتا ہے، ہو کیسے سکتا ہے. ہاں ایک وقت ہوتا ہے کسی ناجائز عمل کی دعا، یا ہم اپنی اڑا لیں ایسا ہی ہو، خود رائی کے ساتھ کیا دعا قبول ہوگی، ارے اللہ میں آپ چھوڑ کے دیکھو، چھوڑ کے دیکھو پھر دیکھو دعا قبول ہوتی ہے. فرمایا یہ حضرات تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ تھے، ان کی دعائیں یوں قبول ہوئیں. ارے ابلیس کو دیکھو، ابلیس کے یقین اور توقع اجابت دعا کی حال کو دیکھیے، کیفیت کو تو دیکھیے کہ عین غضب اور قہاری کے موقع پر اللہ تعالیٰ نکال رہے ہیں مردود کو، نکل جا، کتنا غضب کا وقت تھا، لیکن اس وقت بھی اس کو پورا بھروسہ تھا کہ غضب الہی ہو رہا ہے، اللہ کا غضب ہو رہا ہے، لیکن یہ اجابت دعا کے لیے مانے نہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی دعا قبول فرمائیں گے. یہ شیطان ابلیس جو ہے، ابلیس جو ہے وہ بڑا عارف تھا، بڑا عابد تھا، بڑا عالم تھا، کہتے ہیں عاشق نہیں تھا، اس کو خوب پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں. اس غضب الہی میں بھی اجابت دعا اللہ تعالیٰ کا غضب مانے نہیں ہے دعا کے قبولیت سے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ سبقت لے جاتی زیادہ ہے. فرمایا کہ شیطان نے رحمت کی وسعت کے بھروسے پر پھر بھی اس کی دعا کی اور حکم ہو گیا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، چاہ دعا قبول کر لی شیطان ابلیس. فرمایا دعا کے قبول ہونے پر بھروسہ اور یقین ہو تو ضرور اثر ہوتا ہے، اور یقین ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑے بڑے آثار پیدا ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت اعلی بن الحضرمی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب غزوہ مرتدین کے لیے بحرین گئے اور راستے میں دریا پڑا تو ساتھیوں نے اس وجہ سے کہ کشتی تیار نہ تھی ٹھہرنے کو کہا، ٹھہر جائیے ابھی کشتی تیار ہو رہی، فرمانے لگے خلیفہ کا حکم ہے جلدی پہنچنے کا، اس لیے میں انتظار نہیں کر سکتا. اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے اللہ جس طرح تو نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا، اسی طرح آج ہم کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پار اتار دے. اور دعا کر کے گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور دریا پار کر گئے اور سارا لشکر پار ہو گیا. تو یقین کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ تھوڑے بہت اسباب جمع کر کے اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑے ہیلے میں یقین کی برکت سے سب کچھ دے دیتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ دعا ایسی عجیب چیز ہے، تمام اذکار تمام عبادات کا مغز ہے. اس لیے میں اپنے احباب کو کہتا ہوں کہ دیکھو نماز میں کہتے ہیں خشوع پیدا نہیں ہوتا، کیسے خشوع نہیں پیدا ہوگا، پوری نماز میں اپنی حاجت کی دعا کرتے رہو، جس حاجت کی تم کو فکر ہو، کیسے نہیں خشوع پیدا ہوگا. جب تم دعا کے تمہارا قلب جب دعا کر رہا ہے تو تم خشوع میں ہو. ذکر میں بھی یہی کرو بھائی، ہم اب ذکر ہے یہ تلاوت کلام پاک ہے کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہماری حالت کیا ہے. ایک جاہل کنوار شخص ایک بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو اور اس کو کسی نے کہہ دیا ہو میاں یہ کلمات ادا کرنا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کلمات کے معنی کیا اور کیا مقصد ہے، لیکن اس کے دل میں ایک حاجت ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہے، بس وہی کام آتی ہے. بس یہی ہے، کلام پاک پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں. ارے ہم تو حاجت مند اپنی حاجت پوری کرنے والے گنوار دیہاتی ہیں، اپنا کام کیے جاؤ، تم مانگے جاؤ اللہ میں سے، مانگے جاؤ مانگے جاؤ. خود فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو جو کچھ تم نے مانگا سب عطا کیا، وَآتَاكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُم، تم نے جو کچھ بھی مانگا اس میں سے ہم نے دے دیا. اور یہ مانگنا بھی زبان سے مانگنا، یہ دل سے مانگنا بھی نہیں ہے، ہماری ضروریات کے لحاظ سے جو مانگنا ہوتا ہے اس کو اللہ میاں کو اس کی بھی خبر ہوتی ہے. اللہ نے کچھ بس مصیبت لانے والی بس ایک چیز ہے، گناہ. گناہ سے بچو. اسی لیے حضرت صوفی صاحب کو آپ نے سنا، اصل چیز اصلاح ہے، اصل چیز اصلاح. انما یتقبل اللہ من المتقین، اصلاح متقی اصلاح والا، اسی کا اصلاح ہو چکی. جب تم نے قدم رکھ دیا اور اپنی اصلاح کرانے کے لیے کسی اللہ والے سے سچا تعلق محض اصلاح کی نیت سے کیا، اس نیت میں آمیزش مت کرنا، اس نیت میں بھی آمیزش لوگ کرتے ہیں لیکن نیت ہی غلط تھی. بزرگوں سے تعلق کرو، اس کے بغیر اصلاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اور اس نیت سے کرو کہ میری اصلاح ہو جائے، میں اللہ والا بن جاؤں، میں متقی بن جاؤں. اور بس دعا میں لگے رہو، دن رات دعا میں لگو. تم جس کام میں لگے ہوئے ہیں بس دل ہی دل میں، یا اللہ حاجات تو ہماری ایک نہیں دو نہیں، اپنی نہیں بچوں کی تو حاجات ہیں، اور کتنی تو ہماری حاجات ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہے. خدا خدا پیشاب بند ہو جائے، چونکہ پیشاب ہر وقت ہوتا رہتا ہے، پانی ملتا رہتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کوئی حاجت ہی ہمیں نہیں. ارے حاجات تو بہت ہیں، مانگتے رہو اللہ میں سے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، جو سمجھ میں آئے مانگتے رہو. لیکن جائز چیز مانگو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم